أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ناظرین, سب سے پہلے میں آپ کو نور الولایٰ پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نور الولایٰ ٹی وی کی طرف سے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے, تاکہ ہمارے ناظرین اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور برکتوں کو سمجھتے ہوئے اس ماہ کی حقیقی فیض و برکات سے صحیح معنی مستفید ہو سکیں, مختلف ٹاک شوز کا سلسلہ شروع کیا تھا. آج ہی اسی ٹاک شو کی ایک کڑی جس کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں ماہ مبارک میں, وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ اعتکاف کا معنویت کے حوالے سے کیا مقام ہے, اور اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے. اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب. میں سب سے پہلے آغا صاحب کو اپنی طرف سے اور نور الولایٰ ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت نکالا.
سلامت رہیے, آپ کا شکریہ.
چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنے سوالات اور موضوع کی طرف جائیں گے. انتہائی اہم موضوع ہے, اور چونکہ ہم نے اس موضوع کو ایک مختصر وقت میں اپنے ناظرین تک پہنچانا ہے, اعتکاف. تو سب سے پہلے میں سوال کروں گا خود اعتکاف کے بارے میں کہ یہ اعتکاف کیا ہے, اعتکاف سے مراد کیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. دیکھیے, جو ہمارا مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت کا نظریہ ہے, مقدمتاً یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہر عبادت جسے خداوند متعال طلب کرتا ہے, جو مطلوب خدا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے, اور اسی طرح سے وہ ہر وہ چیز جسے خداوند متعال روکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ضرر اور نقصان ضرور ہوتا ہے. لہذا ہمارے ہاں جو عبادات کا کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے. بعض دیگر مسالک اور فقہی مکاتب میں اس طرح سے موجود ہے کہ ان کے ہاں اس طرح سے ممکن ہے کہ ایک شے کو خداوند متعال واجب قرار دے دے اور اس میں کوئی حقیقی منفعت نہ ہو, بس چونکہ اس چیز کو خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے اس لیے وہ حسن ہے, وہ خوب ہے, وہ جنت تک ہمیں لے جائے گی, لیکن اس کے اندر ایک حقیقی اور تکوینی جسے کہا جاتا ہے کوئی فائدہ اور نفع موجود ہو, مصلحت موجود ہو, ضروری نہیں ہے. لیکن مکتب اہل بیت کے ہاں ہر عبادت کے اندر ایک مصلحت ضرور موجود ہے. دوسری بات یہ کہ ہم انسان, عام انسان جو ہیں, جن کی عقل خداوند متعال کے علم الہی سے متصل نہیں ہے, غیر معصوم ہیں, وہ ایک عبادت کی تمام مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم ہر عبادت کی بعض مصلحتوں کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا نماز کے حوالے سے جب خود خداوند متعال بتاتا ہے کہ یہ جو نماز ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے, برائیوں سے روکے گی, یا جب کہا جاتا ہے کہ یہ نماز معراج المؤمن ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عمود الدین ہے, یعنی معراج سے سمجھ آتی ہے کہ یہ نماز کہیں ہمیں لے کے جائے گی, کوئی کمال یا اوج ہمیں بخشے گی. لیکن ہم اپنی عقل سے اس نماز کے تمام جہات اور اس کے تمام پہلو جو اس کی نفع اور اس کی مصلحت کے ہیں انہیں نہیں پہچان سکتے. یہی بات بالکل جو ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ اعتکاف کی جو جامعیت ہے اس کے جو تمام پہلو ہیں وہ تو ہم کبھی بھی ان کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے, مگر یہ درست طریقے سے درک نہیں کر پائیں گے, مگر یہ کہ ہمارا جو مثلا مقام شہود میں ہم ان ہستیوں کے ساتھ منسلک اور متصل ہو جائیں کہ وہ ہستیاں ہمیں بتائیں, ہمارے لیے ایک الہام کسی کیفیت ہو, ہمیں بتایا جائے کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض عرفاء یا اولیاء کا ملتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی حقیقت کو دیکھتے ہیں, اور جب لیلۃ القدر کی حقیقت کو دیکھتے ہیں, یا نہ صرف لیلۃ القدر بلکہ کوئی شخص عام روٹین میں بھی لیلۃ القدر کی رات نہ ہو, ماہ مبارک نہ بھی ہو, تو اگر وہ اس خاص منزلت پر ہے خدا کی عبودیت کی, تو جب حجاب ہٹتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ وہ سجدہ خدا میں ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. یہ وہ ایک خاص معیار ہے, خاص مقام ہے جہاں پر پہنچ کر آپ کو ساری چیزیں درست سے معلوم پڑتی ہیں. لیکن جو چیزیں ائمہ اہل بیت نے روایات کے ذریعے بیان کی اور ہم تک پہنچی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف ایک کیسی چیز ہے. دیکھیں, ایک ایسی عبادت کہ جس کے انجام دینے سے آپ کا ہر گناہ, جو آپ جیسے روایت نے کہا کہ ایسے ہوں گے آپ کمن ولدت ہو امو, جیسے آپ کی ماں ابھی آپ کو شکم مادر سے متولد ہوا ایک شخص, اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ ہمارا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ خداوند متعال جب کہتا ہے کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو گناہ کو میں مٹا دیتا ہوں, اور معصوم فرماتے ہیں اتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, واقعاً وہ گناہ اپنی تمام تر تشریعی اور تکوینی آثار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ایک انسان اعتکاف سے. پھر فرمایا من اعتکف یوما, جو ایک دن اعتکاف کرے, جعلہ اللہ بینہ وبین جہنم ثلاثۃ خنادق, کہ خداوند متعال اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندقیں کھود دیتا ہے, قرار دیتا ہے. یہ معصوم کی روایت ہے, اور اس کی تحلیل یا اس کی تشریح کی جائے تو بہتر جانتے ہیں صاحبان علم کہ وہ ایک مادی دنیا نہیں ہے آخرت, درست ہے؟ وہاں پر خندق کا نہ جانے کیا معنی ہے, یعنی ایک خندق اور پھر تین خندقوں کا خدا جانے کیا معنی ہے. لیکن ایک معنی جو ہماری عقل سمجھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جہنم سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے, جہنم سے نجات پا جاتا ہے, جس کے اور جہنم کے درمیان خدا خندق کھود دے, چاہے وہ ایک خندق ہی کیوں نہ ہو, کیسے وہ جہنم اس کے قریب آ سکتی ہے یا وہ جہنم کے قریب جا سکتا ہے. خداوند متعال کہتا ہے میں تین خندقیں کھود دیتا ہوں, یعنی انسان جہنم سے آزادی کا پروانہ لیتا ہے اعتکاف میں, گناہوں کی بخشش لیتا ہے اعتکاف میں, خدا کے ذکر میں, اور اس دنیا سے جس دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ, کہ ہر جو خطا ہے, ہر جو مشکل ہے, ہر جو غلطی ہے, اس کا جو جڑ ہے, اس کا جو ریشہ ہے, اساس ہے, وہ دنیا کی محبت ہے. انسان کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے, اگر صحیح معنوں میں اعتکاف انجام دے تو ختم ہو جاتی ہے, خدا کے ساتھ تعلق تمسک بڑھتا ہے. یعنی انسان واقعاً جسے فوز مبین کہا گیا, جسے فلاح کہا گیا, جسے سعادت کہا گیا, جس کی کوئی قیمت یا جس کی کوئی اہمیت بیان نہیں کی جا سکتی زبان سے, وہ انسان اعتکاف میں حاصل کرتا ہے. اس سے بڑھ کر ایک بافضیلت چیز کیا ہوگی کہ اتنی قیمتی چیز, یعنی صحیح معنوں میں میں اگر کہنا چاہوں تو اعتکاف میں انسان خدا کو حاصل کرتا ہے, خدا کو پاتا ہے جو اس کائنات کی سب سے قیمتی اور حسین و جمیل چیز ہے.
ماشاء اللہ, بہت عالی. خداوند متعالیٰ ہمیں واقعاً صحیح حقیقت اعتکاف کو درک کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرا دوسرا سوال, ہم نے اعتکاف میں یہ جو خلوت ہے, تنہائی ہے, ترک دنیا ہے کہ آپ مثلاً دو دن کے لیے, تین دن کے لیے آپ دنیا کو چھوڑ کر, اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر آئیں اور ان تین دن کو خداوند متعال کی عبادت کے لیے وقف کریں, اس خلوت اور تنہائی کا فلسفہ کیا ہے؟
جی ہاں, دیکھیں جو خلوت یا تنہائی ہے اسے ادیان الہی میں اور ادیان الہی کے علاوہ دوسرے ادیان میں بھی ریاضت کے لیے, اچھا جسے آپ جو تمرکز یا کنسنٹریشن کہتے ہیں, حتیٰ فکر میں, اس کے لیے ایک خلوت ایک انتہائی اہم چیز ہے. انسان کا نظری پہلو, اس کا فکری پہلو جو ہے, اور اس کا عملی پہلو, دونوں کے لیے خلوت اور تنہائی ایک اہم چیز ہے. البتہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک رہبانیت کی بات ہو رہی ہے,
تارک دنیا
یا اس طرح کا مطلب نہیں ہے. خود جناب رسول خدا سے جو منقول حدیث ہے کہ جسے شیعہ سنی کتابوں نے نقل کیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. اس رہبانیت سے مراد یہ کہ ایک شخص دنیا, دنیاوی امور, اجتماعی امور کو چھوڑ کر ترک دنیا کر لیتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ شخص جو ترک دنیا کر کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا دل دنیا سے بھرا ہوا ہو, اس کے دل میں, اس کے پورے وجود میں محبت دنیا جو ہے وہ رچ بس چکی ہو, لیکن وہ ظاہری طور پر یا عملی طور پر کیا ہے, دنیا کو ترک کر چکا ہو. یہ ترک دنیا مطلوب نہیں ہے, بلکہ کون سی ترک دنیا مطلوب ہے, کہ آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہوں لیکن دنیا آپ کے اندر نہ رہ رہی ہو. کمال یہ ہے, آپ دنیا کے اندر موجود ہیں, آپ اپنے اجتماعی معاشرتی معاملات کو چلا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ حقوق الناس کو ادا کر رہے ہیں, بلکہ یہ جو دنیاوی اجتماعی معاملات ہیں یہ ایک زینہ بنتے ہیں, ایک وسیلہ بنتے ہیں واقعاً قرب خدا تک پہنچنے کا, واقعاً خدا کے قریب ہونے کا. کہ اگر آپ کی اجتماعی زندگی نہ ہو, آپ کیسے حقوق الناس کو ادا کریں گے, آپ کیسے جو ہے وہ محتاجوں کی مدد کریں گے, آپ کیسے مظلوم کی حمایت کریں گے, ظالم کے خلاف صدا احتجاج بلند کریں گے. یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں, کتنے عظیم اعمال ہیں جو آپ کی اجتماعی زندگی میں ہی متحقق ہو سکتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو تنہائی ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء, ان کا یہ وظیفہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ, چاہے وہ ہر دن میں کوئی ایک ٹائم ہو, چاہے وہ شب و روز میں کوئی ایک ٹائم ہو, یا بعض اوقات چند دن پر محیط ایک ایسا وہ اپنا ٹائم, خاص عرصہ اور ایک ٹائم نکالتے تھے کہ جس میں خداوند متعال کے ساتھ خلوت کو انجام دیتے تھے, یعنی وہ ہوتے تھے اور ان کا خدا ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ تو مسلمانوں کے درمیان اجماعی مسئلہ ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے رسول خدا جیسے غار میں جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, غار میں تشریف لے جاتے تھے, اور وہاں جس طرح روایات نے بیان فرمایا کہ کیسے تفکر کرتے تھے حیات خدا میں، کیسے عبادت کرتے تھے، اور عبادت اور تفکر کے بعد وہ اس مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ پھر روایت کہتی ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ یہ جو قلب محمد ہے یہ جو ہے سب سے، اس کا ظرف جو ہے نا سب سے وسیع ہے، جب اس ظرف کو سب سے وسیع پایا تو پھر خداوند متعال نے نبوت کے اعلان کی اجازت دی. درست ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک مرتبہ مرحلہ رسالت شروع ہوتا ہے. البتہ یہ الگ بحث ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے سے نبی اور رسول سمجھتے ہیں، کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، لیکن اس کی جو دقیق ترین تفسیر یہ ہے کہ جب جیسے کہ عرفان میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قوس نزولی ہے، اس میں جب رسول خدا اپنے اس مقام سے عالم مادہ میں نیچے آتے ہیں، عالم عقل اور مثال سے ہوتے ہوئے عالم مادہ میں نیچے آتے ہیں، تو یہاں پر پھر عالم مادہ میں رسول خدا کو اپنی اس سیر سعودی کے لیے، دوبارہ اس عالم مثال اور عالم عقل کی طرف جانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے. ان اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ رسول خدا تنہائی کو انجام دیں، خلوت کو انجام دیں، اور پھر جب اس طرح سے ہو جائیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں جو ہے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، انہ لا یغان علی قلبی، اس طرح کی عبارتیں رسول خدا سے نقل ہوتی ہیں. رسول خدا اور ائمہ اہل بیت تنہائی کو اختیار کرتے ہیں، لہٰذا تنہائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعا خدا کے قرب کو، آپ دیکھیں کہ آپ جب تنہا ہیں 3 دن کے لیے کم از کم اعتکاف میں، آپ دنیاوی معاملات سے، دنیا کے ان الجھنوں سے اور دنیاوی باتوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زبانوں کے گناہ کتنے ہیں. مثلا ایک دفعہ تہمت ہے، ایک دفعہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، ناسزا کسی کو زبان سے کہنا،
یعنی اگر بندہ نہ کرے لیکن سننے کا موقع تو مل ہی جاتا ہے.
درست ہے، یا وہ کر رہا ہے یا سن رہا ہے، یا اس کی سماعت یا اس کے جو تکلم ہے وہ معصیت خدا میں مصروف ہے، لیکن 3 دن وہ ایک ایسی جگہ پر ہے، خدا کے گھر میں ہے، وہ بھی عبادت میں مشغول ہے، اس کے ساتھی بھی عبادت میں مشغول ہیں. یہ پریکٹس کی کروائی جا رہی ہے اس سے کہ دیکھو 3 دن تم اپنے دل سے دنیا اور دنیا کے معاملات کو نکال رہے ہو، اپنی زبان کو، اپنی سماعت کو، اپنی آنکھوں کو گناہ سے روک رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم اس چیز کو طوالت دے سکتے ہو، چند دن تک یہ کام کر سکتے ہو، چند مہینوں تک، سال تک، اور اپنی پوری زندگی پر اس عمل کو محیط کر سکتے ہو.
نہیں گوئی انسان کو باور کروایا جا رہا ہے،
باور کروایا جا رہا ہے. دیکھو خود ماہ مبارک رمضان بھی اسی طرح سے ہے، یعنی خداوند نے متعال بتا رہا ہے کہ دیکھو تم حلال چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو کھانے پینے سے، بدرج اولا تم حرام چیزوں سے بچ سکتے ہو. کیوں مشکل سمجھتے ہو کہ میں خدا کی اطاعت نہیں کر سکتا؟ یہ تم مشکل جو سمجھ رہے ہو اتنا مشکل نہیں ہے. لہٰذا جو خلوت ہے اس کی بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی.
جزی سے سوال اور بھی اسی میں آئے گا کہ مثلا چونکہ تنہائی کا خلوت کا حکم ہے، تو پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اعتکاف کو جامع مسجد میں انجام لینا چاہیے، تو یہ خلوت اور مسجد جامع ان کی کیا ایک فلسفہ اور علت ہو سکتی ہے؟
جی ہاں، یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ شرائط اعتکاف میں سے ایک یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ مسجد جامع میں ہونے چاہیے، اور جامع سے بھی مراد جو فقہی کتابوں میں اس کی تشریح کی گئی کہ ضروری نہیں کہ وہاں نماز جمعہ ہو، بلکہ المسجد الذی یجتمع فیہ الناس، یعنی ایسی مسجد ہو جس میں لوگ جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ واقعا درست سوال ہے کہ ایک طرف سے آپ خلوت اور تنہائی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر انسان سے کہیں کہ اپنے کمرے میں بیٹھ جائے اور جو ہے وہاں پر تنہا عبادت انجام دے. کیوں تنہا بھی ہو اور لوگوں میں بھی ہو، تنہائی بھی ہو اور جم بھی ہو، مجمع بھی ہو، تو اس کا جو جواب ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام عبادتیں خدا کی اس طرح سے، یعنی نماز جو ہے وہ خدا کا اور انسان کا رابطہ ہے، کسی تیسرے کا وہاں پر کوئی دخل نہیں ہے، حتیٰ ماں باپ کا دخل نہیں ہے، بہن بھائی کا دخل نہیں ہے، بیوی بچوں کا دخل نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے جماعت کے ساتھ انجام دو. درست ہے
کہ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ان چیزوں سے ہم کٹ گئے ہیں،
کٹ گئے ہیں، تمام دنیا سے کٹ گئے ہیں، پوری دنیا سے کٹ گئے ہیں. ایک جگہ پہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ روبہ قبلہ ہیں، اس طرف سے کسی دوسری طرف مڑ نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے چند منٹ کے لیے، کسی کی بات کو سننے کے لیے رک نہیں سکتے، اپنی قرآت اور ان چیزوں کو روک نہیں سکتے، اور نماز کے مراتب میں کہا گیا حتیٰ سوچ بھی نہیں سکتے دوسری چیزوں کو، حضور قلب ہونا چاہیے. ہر چیز سے کٹ گئے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ آؤ مسجد میں سب کے ساتھ مل کے کٹو، یعنی خدا کی طرف جو سیر کرو اس کو سب کے ساتھ مل کے کرو. آپ حج کو دیکھیں کہ خداوند متعال ہر چیز سے کاٹتا ہے انسان کو، عجیب سا لباس جو ظاہری طور پر عجیب سا ہے، عجیب سا حلیہ، عجیب سے اعمال، کبھی دوڑ رہا ہے، کبھی چکر لگا رہا ہے، لیکن سب کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اسلام یہ تربیت کر رہا ہے انسان کی کہ دیکھو کیسے جامع اور معاشرے میں رہنا بھی ہے، مجمع میں رہنا بھی ہے، اور کیسے اکیلے بھی رہنا ہے. یعنی خدا کو اور اسلام کو ایک ایسا انسان مطلوب ہے جو ایک ہی وقت میں معاشرتی بھی ہو، ایک ہی وقت میں مجمع میں بھی ہو اور منفرد بھی ہو، اس کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اگر وہ تنہائی میں چلا جائے تو وہ پریشان ہو جائے. مثلا جیسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نقل ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں میں ہوں اور قرآن ہو تو لمستوحشت، تو میں کبھی بھی وحشت مجھے نہیں ہوگی، مجھے ڈر نہیں لگے گا. اس پوری دنیا میں کوئی انسان نہ ہو، اب فرض کیجئے کتنا خوبصورت بیان ہے، کوئی انسان نہ ہو اس دنیا میں، مجھ زین العابدین کے ساتھ ایک قرآن ہو، خدا کی کتاب ہو، میں اس کی تلاوت کرتا رہوں گا، اس کے ساتھ اتنا مانوس ہوں گا، مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر موجود ہے یا نہیں. یہ خلوت بھی اسی طرح سے ہے. اور خلوت کا کہا گیا کہ ایک خلوت ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. اخلاقی کتابوں میں علماء نے تقسیم کی، جو خداوند متعال کو مطلوب ہے وہ خلوت باطنی ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اگر خلوت ظاہری مطلوب ہوتی تو کبھی نہ کہتا خداوند متعال کے مسجد جامع میں جاؤ. خدا کو مطلوب مسجد، خلوت باطنی مطلوب ہے خداوند متعال کو. لہٰذا خداوند متعال کہتے ہیں خلوت میں رہو لیکن مسجد میں جاؤ اور سب کے ساتھ. پھر یہ ایک واقعاً اسلام کے اجتماعی اعمال میں، نماز جماعت ہو یا حج ہو یا دوسرے اعمال ہوں، ان اعمال کے اندر جب چند لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اگر ہر کوئی اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ جائے تو واقعاً ایک عجیب سا محسوس ہوگا اور ایسے لگے گا کہ اسلام نے کچھ لوگوں کو زندگی سے کاٹ دیا ہے چند دنوں کے لیے. لیکن جب چند سو اور چند ہزار، بالخصوص ہم جب ایران میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر اعتکاف کتنا خوبصورت جو ہے وہ آئمہ کے حرم میں یا بہترین اہتمام ہوتا ہے، ہزاروں لوگ جو ہے، یعنی اس اجتماع کو دیکھ کے ہی بہت سے ایسے لوگ جو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کے
جی ہاں لوگ اس سال جو ہے اعتکاف کر رہے ہیں،
جی ہاں بہت سے لوگ خواہش کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں چند دنوں پہلے یا مہینے پہلے لوگ جو ہے وہ جا کر اس کے لیے اقدام کر رہے ہوتے ہیں. عین ممکن ہے کہ کوئی شخص بالکل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے، اتنے پرشکو اجتماع کو دیکھ کر یا لوگوں کی اس خواہش کو دیکھ کر متوجہ ہو جائے خداوند متعال کی طرف کہ یہ کیا ہے، یہ دین یا یہ اعتکاف اس کے اندر کیا ہے کہ اس طرح سے سینکڑوں یا ہزاروں لوگ حرم امام رضا علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر تین دن اپنے خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ خلوت انتہائی اہم ہے، کیونکہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا ہو کے رہ جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف روایات میں یا یہ تعبیر ملتی ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں انا خیر و شریکن، میں بہترین شریک ہوں. اگر کوئی میرے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے، یعنی میرے لیے بھی عمل انجام دیتا ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی عمل انجام دیتا ہے، تو میں وہ سارا عمل اٹھا کے دوسرے کو دے دیتا ہوں، میں دوسرے کو وہ عمل دے دیتا ہوں، اپنے پاس نہیں رکھتا. یعنی اگر میں نے خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل انجام دیا، وہ خدا کے لیے بھی تھا، کسی اور شخص کے لیے بھی تھا، بروز قیامت خدا کہے گا یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، یہ اسی کے لیے تھا. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال یہ چاہ رہا ہے کہ میں پورا اس کا ہو جاؤں. اسے پورے کا پورا انسان چاہیے. وہ کہتا ہے فذکر اللہ ذکرا کثیرا، صرف میرا ذکر کرو. پھر فرماتا ہے کہ کون ہے جو اشد الناس ہیں خدا کے ساتھ محبت کرنے میں، کون ہے جو خدا کے ساتھ سب سے زیادہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ محبت کریں گے، شدید محبت خدا کے ساتھ کریں گے. لہذا تنہائی میں خدا سب سے کاٹنا چاہتا ہے انسان کو، اپنی طرف لے کے.
بہترین مطالب تھے، واقعاً استفادہ کیا خداوند متعال. مزید آپ کی توفیقات خیر میں فرمائے. چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور ہم نے اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جانا ہے، تو میں آخری سوال کروں گا یہ شرط روزہ کے حوالے سے کہ اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے، کہ جب بھی آپ اعتکاف کریں گے تو آپ کوئی بھی دن بغیر روزہ کے نہیں رہ سکتے، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟
دیکھیے، جو میں نے پچھلے سوال میں بھی عرض کیا اس سے بھی واضح ہے کہ اعتکاف کا اگر آپ مجموعی فلسفہ دیکھیں ایک جملے میں، خدا ہر چیز سے کاٹ کے انسان کو اپنے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، جوڑنا کرنا چاہتا ہے، متصل کرنا چاہتا ہے. تو روزہ ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے انسان کو دنیا سے کاٹ کے خدا کی طرف متوجہ کرنے کی. روزے کے حوالے سے عجیب و غریب روایات ہیں. روزے کے حوالے سے کہا کہ الصوم لی انا اجزہ بہ، اگر اجزہ پڑھا جائے، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ کہ جو روزہ رکھے گا اس کو انعام کے طور پہ میں ملوں گا، میرے تک پہنچ جائے گا. یعنی کہ ایسی چیز ہے روزہ کہ جو ہے کھانا پینا نہیں ہے، انسان کی بنیادی ترین ضرورتیں انسان ان سے منہ موڑ لیتا ہے
اختیار میں ہوتے ہوئے.
یعنی یہ بہت خوبصورت چیز ہے دین کی، کہ ایک سامنے ایک چیز پڑی ہوئی، دین میں جبر نہیں ہے. یعنی کسی اور معاشرے میں ایسے اگر کروایا جائے جو دینی معاشرہ نہیں ہے تو شاید انسان کے ہاتھ پاؤں باندھنے پڑیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، ایک جذبہ ہے، ایک لگن ہے، ایک محبت ہے ایک خاص مقام تک پہنچنے کے لیے. جب انسان دیکھتا ہے اس خاص مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر جو ہے یہی جو سوم جنت من النار ہے، جہنم سے ڈھال ہے، اور ہر چیز اس طرح کی. یہ سوم کیا کرتا ہے؟ یہ اس چیز کو تقویت دیتا ہے کہ میں جو بیوی بچوں کو چھوڑ کے 3 دن مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جو میں مسجد میں فضول گوئی، دنیاوی گپ شپ اور ان چیزوں سے مبرہ ہو چکا ہوں، 3 دن تک صرف تلاوت قرآن کر رہا ہوں، صرف نماز پڑھ رہا ہوں، صرف اذکار کر رہا ہوں، صرف تسبیح پڑھ رہا ہوں، صرف دعائیں پڑھ رہا ہوں 3 دن تک، یہ روزہ جو ہے مجھے 3 دن تک، البتہ صبح سے لے کر شام تک، یہ مجھے کھانے پینے سے اور بنیادی ترین ضروریات سے بھی دور کر دیتا ہے. لہٰذا بنیادی ترین ضروریات سے جب میں دور ہوتا ہوں، اب یہ جو ایک زمینہ فراہم ہوتا ہے، ایک مقدمہ فراہم ہوتا ہے کہ واقعا دنیا کی جتنی بھی چیزیں تھیں، جتنی بھی چیزوں کی محبت میرے دل میں تھی، وہ سب چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن سے، میرے دل سے وہ چیزیں ہٹ جائیں اور میری ایک باطنی حرکت شروع ہو خداوند متعال کی طرف. کہ جو اعتکاف کا ایک خوبصورت ترین اور بہترین نتیجہ یہ ہے کہ اعتکاف جب انسان انجام دے، کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے ساری عبادات میں ہے، نماز میں ہے، حج میں ہے، حتیٰ روزے میں ہے، کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یا مثلا تلاوت قرآن میں ہے کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، یعنی یہ عجیب و غریب اس طرح کی روایات کیوں ہے اگر انسان اس ہر عبادت کو اس کی روح اور اس کے فلسفے کے مطابق انجام نہ دے، اس کے آداب کے ساتھ انجام نہ دے تو شاید فائدہ نہ ہو. خدا نہ کرے ممکن ہے بعض ایسے مسلمان یا مومن ہوں کہ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہو لیکن اعتکاف انہیں فائدہ نہ دیتا ہو، کیونکہ ممکن ہے کوئی شخص مسجد میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ 2-2-3-3 گھنٹے گفتگو کرے، گپ شپ لگائے، دنیاوی گفتگو یا ایسی گفتگو جس کا خدا کی یاد میں کوئی اثر نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آداب اعتکاف کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اگر واقعا آداب اعتکاف کو مد نظر رکھے تو اس روزے کا ہونا اور اس خلوت کا ہونا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں انسان کی، اور پھر ایک ایسی جگہ پر موجود ہے خدا کے گھر میں موجود ہے کہ جس کے خود اپنے کچھ احکام ہیں. یعنی عجیب ایسا خداوند متعال چاروں طرف سے انسان کو گھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جی ایسا ماحول ہے کہ اب خداوند متعال کہتا ہے اب میرے پاس ہو، اب کہیں نہیں جا سکتے. یعنی مکان زمان کے لحاظ سے، بہرحال ویسے تو اعتکاف کہیں کسی بھی دن میں کیا جا سکتا ہے، لیکن زمان کے لحاظ سے جو فضیلت ہے، یا ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں، یا مثلا ماہ رجب المرجب میں، مثلا ایام بیز میں، زمان کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت، مکان کے لحاظ سے خدا کا گھر جہاں پر ایک فضول بات کرنا بھی مکروہ ہے، جہاں کے بہت سے احکام ہیں، پھر کھانا پینا نہیں ہے، پھر خلوت ہے، پھر بیوی بچے نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، یعنی بالکل انسان ہر چیز سے کٹ کے خدا کے ساتھ منسلک اور متصل ہو جاتا ہے. آخر خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اس ایسی عبادت کو اس طرح سے انجام دینے کی کوشش توفیق بخشے کہ واقعا ہم دوسری چیزوں سے کٹ کر خدا کے ساتھ متصل.
بہت شکریہ آغا. ناظرین، یہ ہمارے انتہائی معزز مہمان مولانا سید حسن نقوی صاحب تھے کہ جو بہترین انداز میں ہمیں اعتکاف کی معنویت اور روحانیت میں کردار، اور خود فلسفہ اعتکاف پر گفتگو کر رہے تھے. اور واقعی کمال انسان یہی ہے کہ انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے خود کو خداوند متعال کی حضور سمجھے، نہ یہ کہ کٹ جائے اور اس معاشرے سے، اپنے فرائض سے ہٹ کر صرف ایک کونے میں بیٹھ جائے، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ آپ معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خداوند متعال تک پہنچیں. دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان عظیم مطالب پر عمل کرنے اور اس ماہ مبارک اور اس اعتکاف کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.